الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. باز گشتن نمہ ما از حجرہ ایاز بسوئی شاہ توبر تہی و خجل ہم چوبت گمانان در حق انبیاء علیہ السلام در وقت ظہور برات و پاکی عشاء کی یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ و قول تعالی تر الذین کذبوا علی اللہ وجوہ مصدہ. جاسوسوں کا ایاز کے حجرے سے نکل کر خالی تھیلے کے ساتھ اور شرمندہ ہو کر بادشاہ کی طرف واپس جانا، جیسے کہ انبیاء علیہ السلام کے حق میں بدگمانی کرنے والے ان کی بریت اور پاکی ظاہر ہونے کے وقت شرمندہ ہوں گے. چنانچہ اللہ جل شان ارشاد فرماتے ہیں کہ جس روز بعض چہرے نورانی ہوں گے اور بعض چہرے کالے پڑ جائیں گے، اس طرح اللہ تعالیٰ کا ایک قول ہے کہ تم اللہ پر بہتان باندھنے والوں کو دیکھو گے کہ ان کے منہ کالے ہوں گے. حضرت کا میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ حضرت کے یہ کلام الہامی ہوتے ہیں، اور حضرت کا اس میں حکایت بنیاد ضرور ہوتا ہے لیکن حکایت مقصود نہیں ہوتا. حکایت سے صرف مضامین مفیدہ برآمد کرنا مقصود ہوتا ہے. اس وجہ سے بعض دفعہ قصہ لمبا ہو جاتا ہے اور اس میں مزید قصے آ جاتے ہیں کچھ خاص مضامین لیے ہوئے. تو اسی طریقے سے ایک قصہ درمیان میں کافی آگے پیچھے ہوا، اور اب اس پر آ رہے ہیں کہ جو لوگ ایاز کے اوپر بدگمانی کر بیٹھے تھے کہ پتہ نہیں کوئی خزانہ ہے ان کے پاس جس کو چھپانا چاہتے ہیں، جس کو روز روز دیکھتے ہیں، اور ایاز اپنی راز کو راز رکھنا چاہتے تھے، تو اس وجہ سے کافی تالے لگا کے مطلب ان کپڑوں وغیرہ کی زیارت کرتے تھے جو کہ اس کے پرانے کپڑے ہوتے تھے، بوسیدہ کپڑے ہوتے تھے، تاکہ اس کو اپنے اوقات یاد رہیں. اب ذرا اس پر اللہ کا شکر ہے کہ قلب میں ایک اور داعیہ پیدا ہوا، وہ یہ ہے کہ انسان کا اصل جو ہے نا وہ کیا ہے؟ عدم ہے، اور شر ہی شر ہے. اس وجہ سے اس شر سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ انسان اس شر کو شر سمجھے، اور اس شر سے انسان اپنے آپ کو مطلب سمجھے کہ میں تو کچھ بھی نہیں، میں تو بڑا ہی نقصان والا ہوں، اگر اللہ مجھ پہ فضل نہ کرے تو پتہ نہیں میں نے اپنا کتنا نقصان کیا ہوگا. تو اس چیز کا ادراک جس کو فنا کہتے ہیں، انفنا جو ہے انسان کا، وہ یہی ہے کہ انسان اپنی فنائیت، اپنی کچھ نہ ہونے کو مد نظر رکھے کہ میں کچھ بھی نہیں، اور اللہ جل شانہ کے جو احسانات ہیں ان کو سامنے رکھے. اس سے شکر کی کیفیت پیدا ہوگی. عموماً ناشکری جو ہوتی ہے وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو مستحق سمجھتا ہے کسی بھی وجہ سے. اس میں جو بھی وجہ ہوتی ہے وہ نقصان ہو جاتا ہے. وجہ پہ منحصر نہیں ہے، وجہ جو بھی ہو جاتا ہے وہ نقصان ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جن کو نقصان سے بچانا چاہتے ہیں ان کو اس کا مشاہدہ کرا دیتے ہیں کہ دیکھو یہ تو ایسی چیز ہے. تو اس وجہ سے انسان کو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو فائدہ ہے، جو مفید چیز ہے، وہ اللہ کی طرف سے، اور جو نقصان ہے اور شر ہے وہ میری طرف سے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قول مجھے یاد پڑتا ہے. حضرت ایک دفعہ ایک مشورے میں بیٹھے تھے. وہ مشورہ کیا تھا؟ وہ قرآن پاک کی ایک لفظ کی تشریح تھی، کلالہ لفظ کا. اس پہ صحابہ کرام کے اندر بڑی بحثی ہوتی تھی کہ کلالہ کا مطلب کیا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے بھی ایک رائے ہے، اگر صحیح ہے تو اللہ کی طرف سے، اور اگر غلط ہے تو میری طرف سے، میرے نفس کی طرف سے اور شیطان کی طرف سے. یعنی اپنی چیز کی طرف نقصان کا تصور کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر خیر کا تصور کیا. یہ اصل میں طریقہ ہے، اور یہ تب انسان کو حاصل ہوتا ہے جب انسان اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا. جو انسان بھی اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے اس کو کبھی خیال ہی نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ شاکی ہوگا، وہ اپنے آپ کو زیادہ مطلب سمجھتا ہوگا کہ میرا تو حق زیادہ ہے اور مطلب جو ہے نا باقی لوگوں سے شاکی ہوگا کہ وہ میرے جو ہے نا مطلب حقوق پورے نہیں کر رہے. جبکہ جن کو دوسری حالت ہوتی ہے یعنی اپنی کمائیگی کا احساس ہوتا ہے تو اس کو ہمیشہ یہ خیال ہوتا ہے کہ میں دوسروں کا حق پورا نہیں کر رہا. ان کو دوسرے اچھے نظر آتے ہیں, دوسرے زیادہ مستحق نظر آتے ہیں, اس وجہ سے وہ اپنا خیال نہیں کرتے, دوسروں کا خیال رکھتے ہیں. قاصدن شے گفت این احوال چیز کے بغلتاں کی بغلتا از روحام یا تہیس. بادشاہ نے قصدن ان سے کہا کہ کیا حال ہے جو تمہاری بغل روپیہ ہمیانی سے خالی ہے. یعنی پھر مطلب ان کو تو پتہ تھا بادشاہ کو یہ مسئلہ ہی ہے. ورنہا کر دید دین آرو تسو فرشاری در رخسار کو, اور اگر تم نے اشرفی و دمڑی چھپا رکھی تو خیر, مگر حصہ و زر کی خوشی کی رونق چیر و خساپت تو ہونی چاہیے تھی کم از کم. وہ کہاں گئی؟ مطلب اگر وہ چیزیں جو آپ نے ڈھونڈ لی ہیں تو اگر وہ آپ چھپا بھی بیٹھے تو کوئی بات نہیں, میں تو آپ سے واپس لینے والا نہیں تھا, لیکن یہ چہروں کے اوپر ویرانی کیوں ہے؟ رونق تو ہونی چاہیے تھی نا. گرچہ پنہا بیخ ہر بے خاورست برگ سیما ہم وجوہ اخضرست. اگرچہ ہر بے خبن پیدا کرنے والے درخت کی جز نظروں سے پوشیدہ ہے مگر اس کے سبز پتے سیماؤں فی وجوہم کے مزداق ہے. مطلب یہ کہ یہ شعر اوپر کے شعر درنہا کردید کے مضمون کی دلیل ہے. یعنی اے امیرو تمہارے چہروں پر حصول زر کی خوشی نمایاں ہونی چاہیے تھی. دیکھو درختوں کی جڑ کی تراوت اور شادانی نگاہوں سے پنہاں ہے لیکن ان کے سبز پتوں سے نمایاں ہے. آیات یہ ہے سیماؤں فی وجوہم من اثر السجود, یعنی ان کی شناخت یہ کہ سجدے کے گٹے ان کے پیشانوں پر ہے. مولانا بہرالعلوم نے شعر کے مضمون کو ان بدگمان امیروں کے باطن پر کی حالت پر معمول کیا ہے, اس کے لیے شعر سابق کا اس کا تعلق نہیں ہے. وہ شعر کی تعبیر یوں فرماتے ہیں, یعنی سیماہم ای آما سیما خضرس. وہ حضرت مگر اس صورت میں آیت مذکور یہاں پر چسپا, اس لیے مولانا بہر کو جب بھی مشکل ہے تو چار چار کہنا پڑا شعر حامی گوئن کے اشارت ہست بیام. اچھا, آنچہ خود آں بیخ ازہر زہر قند نکمنا دی می کند شاخی بلند. درخت کی اس جڑ سے اجزائے ارض سے جو زہر یا مٹاس جذب کی ہے, دیکھو شاخ بلند اس کی منادی کر رہی ہے. مطلب یہ ہے کہ جڑ تو چھپا ہوا ہے, اس کا تو پتہ نہیں کہ کیا حالت ہے, لیکن درخت کے جو پتے ہیں, درخت کی جو شاخیں ہیں, وہ اس کے کمپل ہیں, وہ پتہ دے رہی ہے کہ آیا درخت ایکٹیو ہے یا نہیں ہے. مطلب یعنی اس کی جڑ وہ زمین سے چیز وصول کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. اگر وصول کر رہی ہوگی تو ظاہر ہے وہ چیزیں تازہ ہوں گی, پتہ چل رہا ہوگا. یہ جو ہوتے ہیں نا مطلب مالی لوگ, یہ جب یعنی مطلب بعض دفعہ یعنی وہ کسی جگہ اور درخت لگایا ہوتا ہے درخت یا چیز, وہ یہاں سے اکاڑ کے پھر دوسری جگہ لگاتے ہیں, تو پھر اس کو غور سے دیکھتے ہیں کہ آیا وہ لگ بھی گیا نہیں لگا, یعنی اس نے وہ کام شروع کر لیا نہیں کیا. اس طرح ڈاکٹر لوگ یہ جو لیور کے ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں یا کچھ اس طرح, تو وہ جب کام شروع کرتے ہیں تو اس کے تمام میڈیکل ٹیسٹ سے مطلب بلڈ ٹیسٹ سے پتہ چلتا ہے کہ آیا اس نے کام شروع کر لیا نہیں کر لیا. تو گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ اس کا ظاہر جو ہے وہ اس کے باطن کا حال بتا رہا ہوتا ہے. اس کا ظاہر جو ہے اس کے باطن کا حال بتا رہا ہوتا ہے کہ باطن اس کا یعنی ایکٹو ہے یا نہیں ہے. بےہ گر بے برگ بے مایا تہیس برگ ہائے سبز بر اشجار چیس. درخت کی جڑ اگر پتوں اور میو پالوں کی سرمایہ سے خالی ہے تو درخت پر یہ سبز پتے کیسے ہیں؟ یہ جڑی کے فعل و عمل کا ثمرا تو ہے. برزوبا بےخ گل مہرے زند شاخ دستو پا گواہی میں دہد. جڑ کی زبان پر مٹی نے جس کے اندر وہ مخفی ہے مہر لگا رکھی ہے, یعنی کچھ نہیں کہہ سکتی, مگر شاخ اس طرح ہی گواہی دے رہی کہ گویا قیامت مجرموں کے ہاتھ پاؤں کے خلاف گواہی دے رہے ہوتے ہیں. اب دیکھو مضمون کہاں سے کہاں منتقل ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ یہاں کی چیز کو جو ظاہر ہے اس سے کنیکٹ کر رہے ہیں جو بعد میں آنے والی چیز چھپی ہوئی ہے. ہاں جی, اور یہی حضرت کا مقصود ہوتا ہے. کیونکہ اصل کیا بات ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ایمان بالغیب والا معاملہ ہے. ایمان بالغیب جو ہوتا ہے وہ اصل میں وہ تو پیغمبر کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، یعنی پیغمبر کی بات پر یعنی وہ ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے اثرات اعمال سے نظر آتے ہیں کہ آیا ایمان بالغیب ہے یا نہیں ہے. اگر ایمان بالغیب نہیں ہوگا تو وہ منافقوں کے جو نماز کے بارے میں ہے، یراؤن الناس کے ناس، مطلب جو ہے نا وہ، یعنی اس میں جو ہے نا وہ ان کا مقصود تو صرف لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے نا، وہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو نہیں کر رہے، تو سستی کاہلی بس جیسے مر جائیں گے، مطلب اس طریقے سے وہ پڑھتے ہیں. جبکہ جو لوگ واقعی نماز پڑھتے ہیں، یعنی ان کا دل اللہ کے ساتھ لگا ہوتا ہے، ان کا نماز کے اندر بڑی عجیب حالت ہوتی ہے، وہ بڑی خوشی کے ساتھ اور بلکہ جو ہے نا وہ نماز کے انتظار میں ہوتے ہیں. ہاں جی، مطلب یہ ہے کہ اب ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز کے انتظار میں ہوتے. تو یہ اس تعلق کی بنیاد پر ہے. امیرا جملہ در از آمدن، ہم چسایا پیش میں حساجت شدن. وہ امیر سب کے سب عذر کرنے لگے، سایہ کی طرح جو چاند کے آگے سر بسجود ہو بادشاہ کے آگے سجدہ کرنے لگے. عذر آ گرمی و لاف و ماؤ من، پیش شہر شہر افتن با تیغ و کفن. اپنی سرگرمی و دعوے خودی و نانیت کے عذر کے لیے بادشاہ کے حضور میں بیتے و کفن کے ساتھ گئے، جس میں واجب القتل ہونے کا اشارہ مضمر تھا. مطلب یہ ہے کہ ان نے چونکہ بادشاہ کے محبوب پر شک کیا تھا، تو ان کو اپنی عاقبت نظر آنے لگی کہ یہ تو مطلب ہم لوگ مارے گئے. ہاں، کیونکہ بادشاہ نے ان کو کلی چھٹی دے دی چیک کرنے کی. ہاں جی، اور انہوں نے چیک بھی کر لیا اور ساری باتیں غلط ثابت ہو گئی. تو غلط ثابت ہو گئی تو بادشاہ کو ان کو پتہ تو چاہے کہ بادشاہ کے محبوب ہے. اب اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے جو محبوب ہوتے ہیں ان پہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، تو یہ معاملہ ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے. ہاں جی، جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں تو معاملہ ان کا اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، اور لوگ ان کے بارے میں اپنی طرح بات کرنے لگتے ہیں، اپنے اوپر گمان کرنے لگتے ہیں کہ جیسے ہم ہیں اس طرح یہ بھی ہوں گے. تو پھر اللہ پاک کبھی کبھی دکھا دیتے ہیں کہ دیکھیں مطلب کیسا، مطلب یہ کیسے لوگ ہیں، ان کو جو ہے نا مطلب دکھا دیتے ہیں. یہ ہمیں ایک مولانا صاحب نے واقعہ بتایا ہے اور اپنے گاؤں کا، کہ قبضہ گروپ جیسے ہوتے ہیں نا گاؤں وغیرہ میں ہوتے ہیں، تو اس طرح قبضہ گروپ تھا. یہ گاؤں میں آج کل یہ بہت زیادہ مسئلہ ہے. کچھ لوگ ذرا تھوڑے سے ہوشیار لوگ ہوتے ہیں، زمین و مینوں کے بارے میں تفصیلات و چیزیں وہ جانتے ہیں، نتیجتاً وہ جو بیوائیں ہوتی ہیں یا یتیم لوگ ہوتے ہیں یا بے آسرا لوگ ہوتے ہیں، جو بھی ہو، تو ان کے زمینوں کو جو ہے نا مطلب قبضہ کرنے کے لیے مختلف طریقے وہ استعمال کرتے ہیں. یعنی ان کے لیے اتنا مشکل کر لیتے کہ مجبور ہو جاتے کہ ان کو بھیجتے ہیں، مطلب جو ہے نا اونے پونوں مطلب وہ بھیجتے. تو یہ طریقہ، تو اس طریقے سے وہاں پر ایک بزرگ تھے، اللہ والے تھے، لیکن وہ ادھر نہیں رہتے تھے، تو زمین ان کی ادھر تھی، اس زمین پر بھی انہوں نے قبضہ کر لیا. قبضہ کر لیا تو لوگوں نے ان کو اطلاع کر دی. انہوں نے کہنے بھائی اپنا بھائی بھتیجا ہے، کوئی بات نہیں، میں آؤں گا ان کو سمجھاؤں گا، بات توجہ آ جائے گی ان کی. کوئی ظاہر ایسے لوگ نہیں، گمان تو کرتے، کہتے شاید غلط فہمی ان کو ہو چکی ہوگی تو میں سمجھا دوں گا ان کو. تشریف لے آئے. اب گاؤں والے اس بزرگ کو جانتے تھے، لہٰذا ان کی بڑی قدر کرتے تھے. اب جمع ہو گئے کسی چوپال وغیرہ میں، تو اس بزرگ نے ان سے کہا کہ بھائی آپ ہمیں جانتے ہیں، ہم آپ کو جانتے ہیں، آپ کے خاندان کو جانتے ہیں، آپ ہمارے سب کو جانتے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے ہم سب کو، اور آپ کو بھی پتہ ہے ہمیں بھی پتہ ہے، اور ان سب کو پتہ ہے کہ زمین ہماری ہے، تو کس غلط فہمی کی بنیاد پر آپ نے ایسا مطلب کر لیا؟ تو وہ جو ہونڈا پارٹی تھی، ان کا جو باپ تھا، ظاہر مست ہو گیا تھا اپنے بیٹوں کی اس کی وجہ سے، وہ آیا اور اس نے ایک تپڑ مار دیا اس بزرگ کو ایک طرف سے، اور دوسری طرف سے ایک تپڑ مار دیا. تو لوگ اٹھ کے ان بچاؤ کرنے لگے یا ان کے خلاف اٹھنے لگے، تو اس بزرگ نے کہا بھائی کوئی بات نہیں، بھائی میں نے معاف کر لیا. اور ان کے دو آنسو آئے اور رخسار میں جذب ہو گئے، بس اتنی بات ہو گئی. یہ ایک ظاہر کی بات تھی، مطلب ظاہر کی بات تھی جو ہو گئی، ایک بے بسی کی صورت سامنے آ گئی. اب اللہ پاک کا ایک نظام ہے، وہ چل پڑا. ہاں جی، کچھ دنوں کے بعد دو بیٹے تھے اس کے جو بدماش تھے، तो वो एक बेटा आया और अपने बाप के सामने वो पहलवानी के करतब दिखाने लगा। इसे होते कोई डंड फेलना है, कोई इस तरह अपने अटकटा होने का, और होते पहलवान जिस तरह जाहिर करते, इस तरह पहलवानी के करतब दिखाने लगा और फिर गिर गया, मर गया। बाप बड़े परेशान हो गया, खैर उसका जनाजा हो गया, सारा कुछ हो गया। चंद दिन के बाद उसका दूसरा बेटा भी बिल्कुल इसी तरीके से पहलवानी के करतब दिखाने लगा और फिर उसके बाद गिर के मर गया। दोनों मर गए और बाप पागल हो गया। अब बताओ पूरा खानदान का सफाया हो गया। इसको कहते हैं खुदा की लाठी हुई आवाज़। अब ज़ाहिर मतलब है कि बाज़ाहिर तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन अल्लाह ताला का निज़ाम चल पड़ा। तो अल्लाह पाक के बाज़ महबूब होते हैं, वो जो है ना, मतलब ये है कि उनको चढ़ना कोई आसान बात नहीं होती। वो तो अल्लाह ताला ने कुछ इम्तहान के लिए कुछ चीज़ें छुपाई होती हैं और उसमें ज़रा देर सवेर जो मतलूब होती है वो हो जाती है, वरना निज़ाम तो पूरा मौजूद है। वो तो हदीस शरीफ में मौजूद है कि जिसने मेरे वली को इज़ा दिए तो उसके साथ मेरा रहना चंगे। तो इस वजह से मतलब यह कि ऐसे लोगों के सामने नहीं आना चाहिए। बहुत ही ख़तरनाक बात होती है कि ना खुदा जिनका ना हो उनका खुदा होता है। मतलब वाली बात है ना कि जो बेबस है तो तुम्हारे नज़दीक बेबस है। हाँ जी, जो देख रहा है वो मामला तो उसके सामने और है। अगर उसने अपनी कुदरत को उसके साथ शामिल कर लिया तो फिर सारी दुनिया भी उसके मुकाबले में आ जाए तो कुछ भी नहीं कर सकी। तो खैर यही पर मतलब जो है ना वो बात हो गई। असखजा अलत जुमला अंगुश्ता गिरां, हर यके में गुफ्तकाए शाह जहां। शर्मिंदगी से सब उंगलियां काटते थे, हर एक कहता था कि जहां के बादशाह। गरबरी जी खोल खून हलाल अस्त हलाल और बख्शी अस्त इनाम ओ नवाल। अगर हुजूर हमारा खून गिरा दे तो आपके लिए हलाल है, हलाल, और अगर बख्श दे तो ये इनाम और बख्शिश है। मतलब ये कि हमने जुर्म तो किया है लेकिन अगर आप माफ़ कर ले तो ये आपकी मेहरबानी है, वरना जो सजा है उसका मुजदई। कर्द ए माहा के अजमा में सुजीत, ताचे फरमाई तो ए शाह मजीद। हमने वो करतूत किए जो हमको जेबा थे, अब ए बादशाह जीशान आप क्या हुक्म देते हैं। गर्ब बख्शी जुर्म मा ए दिल फरोज, शब शबीहा करद बाशद रोज रोज। ए दिल को रोशनी बख्शने वाले बादशाह, अगर आप हमारे जुर्म बख्शते तो जेबा है। हाँ जी, कि रातों के लिए जुलमत पाशी के काम के लिए अब दिनों के से नूर अफशानी के काम करे। मतलब रात ने रात का काम कर लिया तो अब दिन वाले दिन का काम करें। गर्ब बख्शी याफ्त नूमीदी कशाद, वरना सच्चू मा फदाशी शाहबाद। अगर हुजूर बख्श दे तो नामीदी कशाइश पा जाएगी, वरना अगर हम लोग कत्ल कर दें तो हम ऐसे सैकड़ों लोग हुजूर पर फिदा हों तो बेजान नहीं। हाँ, गुफ्त शेह ने ई नवाज़ो ई गदाज, मन न ख्वाहम करद हस्त आने आयास। बादशाह ने फरमाया नहीं, ये नवाज़ो सरजनश मैं नहीं करूँगा बल्कि अयास कहा कि वो अयास करेगा। हाँ बिल्कुल सही, हवाले कर दम बादशाह तो बनमा हजर कशाया व सज़ा दादन व अदब कर दन ईशा बयाज कि ई जिनायत बगर्ज ऊ रफ्तास उज्र उ पजीरत। बादशाह ने फरमाया नहीं, ये नवाजिश मैं नहीं करूँगा। आयाज कहा कि बादशाह का मुखबिर कमरा खोलने वालों की तौबा कबूल करने उनके सजा देने तंबी करने का काम आयाज के हवाले करना, क्योंकि दस अंदाजी उनकी इज्जत पर हुई थी, वही उसका मतलब उजर। ई जनायत बर्तनों अर्ज वेस्त, जख्म बर रघाई आनी को पेस्त। बादशाह ने कहा यह दस अंदाजी तो उसके बावजूद इज्जत पर हुई, उससे नेक कदम के रगों पर जख्म है। गरचे नफसे वाहिदीम अजरुई जाँ ज़ाहिर अंदूरीम अजी सूदोजियाँ। अगरचे हम दोनों जाँ के रूह से यकजात है लेकिन बाज़ार इस नंबर नुकसान में एक दूसरे से दूर है। बादशाह कहते हैं कि अयास के हम में सिफानी हो जाने की वजह से दोनों मुतहद यकजात है, लेकिन चूँकि नफ्स अमर में दोनों में मुगैर थे इसलिए जमोदुल का इल्ज़ाम उसकी तरफ राजी हुआ है। देखे ना क्या हजरत वाली मुजस्सा बात को और शेख अकबर रहमतुल्लाह वाली बात को कैसे जमा किया है, दोनों को जमा किया है ना। मतलब कि अगरचे वो चूंकि हम में फानी हो चुका है तो इस वजह से तो हम एक हैं। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन असल बात तो ये है कि वो है, मैं हूँ, मुगैरत वाली बात। تو لہٰذا بات اس کی طرف جائے گی، مطلب یعنی کہ وہ فیصلہ وہ کرے گا، کیونکہ اس پہ یہ بات آئے گی، اس کو یہ مطلب، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کو تو کوئی وہ نہیں کر سکتا نا، مطلب نہ الزام دے سکتا ہے نہ اس کے اوپر بدگمانی کر سکتا، کوئی اور بات، لیکن اللہ کے بندوں پہ کر سکتا ہے. تو ایک حدیث شریف ہے مفہوم اس کا آتا ہے کہ اللہ جل شانہ ارشاد فرمائے گا کسی صاحب سے کہ میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. تو وہ کہے یا اللہ کیسے ہو سکتا ہے، مطلب یعنی تو اللہ ہے تو اللہ کیسے بیمار ہو سکتا ہے اور اللہ کیسے بھوکا ہو سکتا ہے، یہ کیسے بات ہو رہی ہے. اللہ پاک فرمائیں گا کہ جو فلاں بندہ میرا بیمار تھا اگر تو یاد کرتا تو مجھے وہاں پاتے، اور جو فلاں بندہ میرا بھوکا تھا اگر تو اس کو کھلاتا تو مجھے وہاں پاتے. اب دیکھ لینا یعنی ان کا اپنے ساتھ یعنی باقاعدہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ صاحب نے ابقات میں اس پر بڑی بحث کی، بہت بڑی بحث کی. حضرت نے اس پر یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے عرف عام کے زبان میں جو فرمایا ہے تو اس کی اپنی حکمت ہے. مطلب یہ والی بات ہے کہ عرش چراتا ہے یا کچھ اس قسم کے الفاظ، مطلب جو ہے نا وہ سب جو ہے نا اس کی اپنے وہ ہیں، کہ اللہ جل شانہ اگرچہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی جو نسبت ان کے ساتھ ہے اس کی وجہ سے وہ چیز مطلب وہ سامنے آتی ہے. تو یہاں پر بھی مطلب جو حدیث شریف میں دیکھے تو نسبت ظاہر ہے نا، کہ چونکہ وہ میرا بندہ ہے اور اپنے بندوں پہ اللہ مہربان ہے تو لہٰذا اس بندوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ ایسا ہے جیسے کوئی اللہ کے ساتھ کر رہا ہے، کیونکہ اللہ کے لیے کر رہا ہے. ہاں جی، تو یہ اصل میں والی بات ہے کہ اب ذرا ایک اور بات مجھے الحمدللہ یہ فنا اور بقا کا جو لفظ ہے، فنا جو ہوتا ہے انسان اپنے آپ کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا، اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، صرف اللہ یاد ہوتا ہے. اس کے بعد پھر جب بقا اس کو حاصل ہوتی ہے تو اس کے سارے کام پھر اللہ کے لیے ہوتے ہیں. ہاں جی، اب جب مکمل بقا ہوتی ہے یعنی مطلب مکمل فنائیت کے بعد جو مکمل بقا ہوتی ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ شمع ہوتی ہے نا، شمع وہ جس وقت جلتی ہے تو اس کا جو حصہ نظر آ رہا ہے روشن، وہ اصل میں وہاں مکمل جلنا نہیں ہے، وہ ابھی کچھ انجلا ہے موجود ہے ادھر، تبھی وہ نظر آ رہا ہے، کچھ مٹیریل موجود ہے جو ابھی جلا نہیں ہے، اسی کی وجہ سے وہ روشنی نظر آ رہی ہے، ورنہ اگر وہ بھی جل جائے تو پھر کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. اس وجہ سے سائنسدان بتاتے ہیں، تھرموسٹیٹ وغیرہ کے ذریعے سے وہ پیمائش کرتے ہیں گرمی کی، کہ اس کی سب سے زیادہ گرمی جو ہوتی ہے وہ اس لو کے کچھ تھوڑے سے اوپر ہوتی ہے جہاں وہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا، وہاں سب سے زیادہ گرمی ہوتی ہے کیونکہ وہاں مکمل جلنا ہوتا ہے، تو ساری گرمی وہاں پر مطلب موجود ہوتی ہے، اور جو نظر آ رہا ہے تو وہ مکمل گرم وہ نہیں ہے. تو اس طرح مکمل فنائیت جس کو ہو جاتی ہے، پھر جب مکمل بقا اس کو حاصل ہو جاتی ہے، اس وقت وہ جب مخلوق کی طرف لٹایا جاتا ہے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں وہ تیسرا درجہ کہ اناللہ باللہ والی جو بات ہے، وہ اصل میں کیا ہے، وہ یہ والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہو جاتا ہے مخلوق کی طرف اللہ کے لیے. اچھا، اب وہ جس وقت یہ حالت آتی ہے تو اس کا توجہ مکمل مخلوق کی طرف ہوتی ہے، لیکن وہ مکمل خالق کے لیے ہوتی ہے، مکمل مخلوق کی طرف ہوتی ہے لیکن مکمل خالق کے لیے ہوتی ہے. اب اس وقت لوگ ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ مکمل مخلوق کا خیال رکھ رہے ہیں، ہاں جی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ چیز کیا ہے، وہ اصل میں چونکہ سب کچھ اللہ کے لیے کر رہا ہے تو اس کا سارا کام ان کے لیے ہوتا ہے. انبیاء کرام ایسے ہوتے ہیں، انبیاء کرام اس جو حضرت نے باقاعدہ ایک باب بندھا ہے مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ انبیاء کی نبوت ان کی ولایت سے افضل ہے. کچھ لوگوں نے سکر میں کہا تھا نا کہ انبیاء کی ولایت انبیاء کی نبوت سے افضل ہے، کیونکہ ولایت اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کو کہتے ہیں، یعنی گویا عروج ہوتا ہے، عروج کی کیفیت ہوتی ہے، یعنی اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور نزول میں جو ہے نا مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو نبوت میں نزول ہوتا ہے، مطلب یہ کہ وہ مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں لیکن وہ مکمل اللہ کے لیے ہوتے ہیں، نتیجتاً ان کا جو نبوت ہے وہ اس کے ولایت سے مطلب افضل ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں تو اللہ کی طرف ہے صرف اپنے لیے، لیکن وہاں پر مخلوق کی طرف ہے اور ظاہر اللہ کے لیے ہے۔ تو گویا کہ مطلب وہ جناب وہ نبوت والے جو معاملہ ہے وہ کیا ہے، وہ اس کے ولایت سے افضل ہے۔ تو حضرت اس پہ پورے مطلب بات کیے، تو یہاں پر بھی یہ صورت حال ہے کہ جو فنائیت ایاس کو تھی اس کی وجہ سے کہا بادشاہ نے کہ اگرچہ فنائیت کے لحاظ سے تو ہم ایک ہیں، یعنی وہ مجھ میں فنا ہو چکے لحاظ میں بھی اس کا ہوں، من کان للہ کان اللہ لہ، مطلب یہ کہ وہ اللہ بھی ان کا ہے، لیکن دیکھ لیں ذرا یہ بات تو صحیح ہے، لیکن اصل کان اللہ لہ جو لہو کی ضمیر کس کی طرف ہے، کوئی اور ہے نا، مطلب یہ کہ وہ وہی تو نہیں ہے نا، کیونکہ ظاہر ہے اللہ اور ہو والی جو بات ہے وہ یہاں پر مختلف ہے نا، تو مغیرت بھی ہے، تو گویا کہ اتحاد بھی ہے اور مغیرت بھی ہے، مطلب یہ والی بات۔ تو یہاں پر مطلب اس طرح حضرت نے فرمایا کہ اگرچہ یعنی ہم ایک ہیں لیکن بہرحال یہ بات ہے کہ نفس امر میں تو دونوں مختلف ہیں۔ تو مت بربند شیرا آرنیس جز مزید حلم و استظہار نیس، اللہ تعالیٰ کے کسی خاص یا عام بندے پر جھوٹی تہمت لگ جانا اس بادشاہ حقیقی کے لیے موجب آر نہیں، حق تعالیٰ کی ذاتی حلم اور تہمت لگانے والے کے حق تعالیٰ پر بھروسے کے سوا اور کچھ نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی یہاں سے بالکل ایک اور مضمون کی طرف چلے گئے، یعنی اوپر ذکر تھا کہ سلطان محمود نے قصور کی معافی ایاس سے مانگو، کیونکہ اگر نقصان ہوا ہے تو اسی کا ہوا ہے، ہمارے اس تہمت اور بدگمانی سے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اس مناسبت سے فرمایا اس طرح کفار نے بھی انبیاء اولیاء صالحین پر جھوٹی تہمتیں جو لگائی ہیں تو اس سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، البتہ وہ اپنے مقبول بندوں کا حامی و ناصر ضرور ہے، اس لحاظ سے وہ چاہے تو ان تہمت لگانے اور بہتان باندھنے والوں سے انتقام لے، مگر اس کا حلم اس کے غضب پر فائق ہے، اس لیے وہ جلدی انتقام نہیں لیتا، بلکہ عالم معاصی کے رزق روزی میں بھی کوئی کمی واقع نہیں کرتا۔ ہاں جی، متہم را شاہ چوں قارو کند، بے گناہ را تو نظر کن چو کند، تہمت لگانے والے کو جب اللہ تعالیٰ قارون کی طرح اچھا دولت کا مالک بناتا ہے تو دیکھو یہ گناہ کو کیا فضل احسان کہے گا، مطلب یہ کہ قارون کا ذکر پیچھے کئی مرتبہ گزر گیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے ایک نہایت مالدار شخص تھا، زکوٰۃ کا منکر اس موسیٰ علیہ السلام کا مخالف تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگائی تھی، شاید یہاں منکر کہے کہ اے اللہ تعالیٰ کے حلم سے ان لوگوں کا حال مخفی ہے اس لیے وہ اس کو سزا نہیں دیتا، جیسے کہ بعض جائل و بدعقید و ظریف الایمان لوگ کسی ظالم کو ظلم کرتے دیکھ کر خدا تعالیٰ پر معاذ اللہ یعنی مطلب جہاں غفلت کی تہمت لگایا کرتے۔ یہ واقعتاً اگر دیکھا جائے کہ اللہ جل شانوں کے سامنے یہ زمان و مکان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یعنی اگر کوئی امریکہ میں ہے مطلب ظاہر ہمارا کوئی دشمن ہے تو ہم سے دور ہے، ہمارا اس پہ بس نہیں چلتا، لیکن کیا اللہ سے بھی دور ہے؟ اللہ تعالیٰ سے تو کوئی دور نہیں ہے، بعید سے بعید بھی اللہ تعالیٰ کے قریب ہے، کیونکہ اللہ پاک کے سامنے یہ فاصلے کچھ بھی نہیں ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے، تو یہ فاصلے اللہ تعالیٰ کے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے، بعین ہی اسی طریقے سے ماضی حال مستقبل بھی اللہ پاک کے سامنے کچھ بھی نہیں، ماضی حال مستقبل بھی اللہ کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ تو ہم جب دیکھتے ہیں کہ فلاں اتنا ظلم کر رہا ہے اور اس کو ابھی تک سزا نہیں ہو رہی تو ہم حیران ہوتے ہیں، ہم حیران ہوتے ہیں، لیکن اللہ جل شانہ اپنی حکمت کے مطابق معاملہ فرماتے ہیں، اس کی جب حکمت ہوتی ہے تو عین وقت پہ فوراً سزا دے، اس کی جب حکمت ہوتی ہے اس کو ڈیل دے کر مزید سزا کا مستحق بنا دے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ ایک دفعہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرماتے تو ان پہ بھی بہت زیادہ ظلم ہوا تھا، بہت مطلب یعنی کہ لوگوں نے گستاخیاں کی تھی حضرت کی اور بہت زیادہ تہمتیں بھی لگائی تھی، تو حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک ظالم آ گیا تو اس نے کہا کہ کیا آپ کی والدہ زندہ ہے؟ کہتے ہاں والد زندہ ہے. کہتے نہیں فوت ہو چکے. تو اپنی والدہ کو کیا میری نکاح کا پیغام پہنچا سکتے ہیں کہ میں اس کے نکاح کرنا چاہتا ہوں؟ اب شرعاً اس میں کوئی قصور نہیں ہے کیونکہ شرعاً تو ظاہر دوسری نکاح وہ کر سکتی ہے اور اس کا پیغام کوئی بھی دے سکتا ہے. لیکن یہ کیا عرف کے لحاظ سے ممنوع ہے کہ بیٹے کو کہے؟ مطلب کسی اور کو کہہ دے تو کوئی حرج نہیں تھا, لیکن بیٹے کو یہ بات کہنا یہ اس کی توہین کے لیے تھا. کوئی واقعہ تو نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن اس کی توہین کے لیے, مطلب اس کی توہین کرنا چاہتا تھا. اب یہ چونکہ اللہ کے ولی تھے تو حضرت امام صاحب کا علم بہت زیادہ تھا, بہت زیادہ علم تھا. وہ ایک دفعہ کوئی شخص مسلسل اس کو گالیاں بکرا تھا اور حضرت جا رہے تھے سن رہے تھے, تو درمیان میں راستے دو گئے, ایک پر یہ آدمی جانا چاہ رہا دوسرے پہ امام صاحب جائیں گے. تو وہاں حضرت کھڑے ہو گئے کہ اگر کچھ اور کہنا ہے تو کہہ دوں کیونکہ میں اب دوسرے راستے پہ جاؤں گا. یعنی ایسا عالی ظرف انسان تھے, ان کا مسئلہ ایسا. تو حضرت کا تو یہ صبر کا تو بہت زیادہ تھا. تو حضرت باقی کڑے ہو گئے, کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ اپنی مرضی کے مالک ہے, میں پیغام پہنچا دیتا ہوں. اور چل پڑے, جب دو قدم گئے تھے پیچھے کڑاک کی آواز آ گئی, پیچھے دیکھا تو اس پہ بجلی گر گئی تھی اور وہی ڈر ہو گیا تھا. امام صاحب نے کہا انا للہ وانا الیہ راجعون, میرے صبر نے اس کو مار دیا, میرے صبر نے اس کو مار دیا. ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ, صبر لوگوں کے لیے خطرناک ہوتا ہے. جو مظلوم ہوتا ہے نا اس کا صبر لوگوں کے لیے خطرناک ہوتا ہے, لیکن وہ ظالم کو نظر نہیں آتا, اس کو خیال نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے, لہذا اس کی پرواہ نہیں کرتا, جبکہ نظام اس کے لیے تیار ہو چکا ہوتا ہے. ایک اسی قسم کا واقعہ حضرت تانوی رحمۃ اللہ نے اپنے آواز میں فرمایا ہے کہ ایک بزرگ جا رہے تھے, ان کے ساتھ اس کے خلیفہ اور مشاگرد اور مرید جا رہے تھے. ایک عورت اس کی خاندان کی تھی, جو بھی تھی بارہ یا پڑوسن تھی, وہ بہت دشمن تھی اس کی. تو پانی بھر رہی تھی, ان کو جب دیکھا تو خوب گالیاں اس کو دینے شروع کی. تو اس بزرگ نے اپنے خلیفہ سے کہا کہ جاؤ اس کو ایک مکہ مارو, اس عورت کو. وہ حیران ہوئے کہ ہمارے حضرت تو اس طرح نہیں ہے, مطلب وہ تو اس طرح بدلہ بھی نہیں لیتے اور پھر عورت کو مکہ مارو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب یہ کچھ میں غلط سن رہا ہوں, صحیح بات نہیں ہے. ہاں جی, تو وہ ذرا سوچ میں پڑ گیا, سوچ میں پڑ گیا تو ایک دم وہ عورت گری اور مر گئی. تو حضرت نے فرمایا دیکھو یہ تو نے مار دیا اس کو. اس نے میں نے کیسے مارا ہے, میں تو ادھر ہوں. فرمایا میں نے جب تجھے کہا تھا جا کر اس کو مکہ مارو تو تو نے کیوں نہیں مارا اس کو؟ انہوں نے کہا حضرت کیا مطلب؟ کہ مطلب میں نے دیکھا کہ آسمان سے اس کے اوپر یعنی گویا کہ عذاب چل پڑا ہے اور بس کے اوپر پڑنے والا تھا, تو میں نے کہا کہ میں فوراً بدلہ لے لوں تھا کہ بچ جائے. میں بدلہ اس لیے لینا چاہتا تھا کہ بچ جائے, مطلب ٹھیک ہے میں نے بدلہ لے لیا ہوتا تو برابر کا برابر معاملہ ہو چکا ہوتا, لہٰذا یہ بچ جاتی. تو نے اس میں سستی کی تو یہ مر گئی, تجھے سستی نہیں کرنی چاہیے تھی. اب یہ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو صرف عارفین کو ہی سمجھ میں آتی ہیں کہ یہ کیا کیا مقامات ہیں ان کے. تو یہاں یہی حال مطلب یہاں پر بھی ہے کہ بعض تہمت لگانے والے جو ہوتے ہیں وہ ذرا مطلب جو ہے نا وہ جو تہمت لگائے تو لوگ ذرا لفاق سے بدگمان ہو جاتے ہیں کہ دیکھو نا کہ نہیں اتنے بڑے ولی پہ الزام لگا دیا اس کو کچھ نہیں ہوا. شار آغا فلم اذکار کس مانے اظہار آ ہلمس تو بس. اس شائقی کی تعالیٰ کو حق کسی کام سے غافل نہ سمجھو بلکہ بدکار لوگوں کے اعمال پر جو ستر اور خفا کا پردہ پڑا رہتا ہے تو محض اس کا وہ حلم اس کے اظہار کا معنی ہے, ورنہ سب کچھ اللہ جانتا ہے اور دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ حلیم ہے. وہ جو حلم ہے وہ اصل میں اس کو چھپا رہا ہوتا ہے. یا کریم, ہمارے ایک ساتھی تھے دوسرے ملک میں تھے, اس نے مجھے اپنا خواب سنایا. خواب سنایا اور خواب کے دیکھے تھے, میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ جل شانہ بڑے جلال میں ہے اور اس کی طرف سے غضب کی لہریں آ رہی ہیں, غضب کی لہریں آ رہی ہیں, لیکن رحمت کے بادل درمیان میں حائل ہیں. جو رحمت کے بادل ہیں وہ اس کو جذب کر رہی ہے, مطلب وہ جو ہے نا وہ ہمارے طرف پہنچ نہیں پاتی وہ غضب کی لہریں. کہتے مجھ پر بڑا حال طاری ہو گیا اس وجہ سے کہ جب میں نے دونوں باتیں دیکھی تو میں نے فوراً چیخنا شروع کیا کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں تمام گناہوں سے, توبہ کرتا ہوں کہ میں نے اپنے شیخ کی اطلاع نہیں کی, اپنے اعمال کی اب میں اطلاع کروں گا, اللہ میں اب ضرور اس کے ساتھ رابطہ کروں گا اور یہ اور وہ. مطلب مسلسل وہ کہتے میں کہے جا رہا ہوں. پھر میں خواب سے جاگ گیا تو میں نے کہا ظاہر خدا تعالیٰ تو بہت مہربان ہے, اس نے تم پر کرم کیا, تجھے صحیح راستے کی طرف رہنمائی فرمائی. کیونکہ ظاہر مطلب یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو آپ کا تعلق ہو تو اللہ کے لیے, تو اگر تو اللہ کا بننا چاہتے تو طریقہ تو یہی ہے, تو آپ میں آپ کو اپنے حوالے وغیرہ تو بتانے چاہیے. اس کے بعد الحمدللہ بہت ماشاءاللہ یعنی ریگولر ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو اپنے مطلب وہ جانا وہ دے دیا جو اس کے لیے لکھا تھا. اچھا, من ہونا یا شفا بھی بپیش علم او لا ابالی وار الحلم او, کون ہے وہاں حشر میں اس کے علم کے آگے بے پرواہی سے کسی مجرم کی شفاعت کر سکے مگر اس کا علم ہی شفاعت کر سکتا ہے. یعنی حق تعالیٰ کو نیت اور عمل کا اس کا در وسیع اور صحیح علم ہے کہ اس میں کوئی شائبہ اور شک و شبہ نہیں ہے. مجرم کی نیت کے لیے کسی تعویل و توجیہ کی گنجائش ہے. اس صورت میں کوئی مقرب اس کے حضور میں کسی مجرم کی کیا شفاعت کر سکتا ہے, کیونکہ شفاعت کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ مجرم کی بے گناہی کا کوئی ثبوت پیش کیا جائے, یا جبکہ حق تعالیٰ کے آگے تو یہ ناممکن ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جو ہے نا بدلے اپنے اصول رسوخ حاکم کو جب کے درگزر کرنے پر مجبور, یہ بات اس کی کامل جباریت کے آگے محال ہے. ہاں اس کا حلم ہی مجرموں کی دستگاری کرنے والا ہے, یعنی جو اللہ تعالیٰ شفاعت کی اجازت دے گا یہ اس کا حلم ہی ہوگا. کیونکہ شفاعت کا مطلب کیا ہے کہ مطلب اس کو یعنی معاف کر دیں, تو گناہگار اگر نہ ہو تو اس کی تو سفارش کی جا سکتی ہے, لیکن جو گناہگار ہوتے ہیں اس پر ثابت ہوتی ساری چیزیں تو اس کی کیسے سفارش کی جائے. تو وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے وہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ چونکہ معاف کرنا چاہے گا تو اللہ پاک ان کو اجازت دے گا کہ تو شفاعت کر. یہ جو فرمایا نا کو آیت الکرسی میں مشفع عند اللہ الا باذنہ, ہاں جی کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں سفارش کر سکے شفاعت کر سکے اس کے حکم کے بغیر, تو اس کے حکم کے بغیر کوئی بھی سفارش نہیں کر سکتا. اصل میں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اللہ جل شانہ کی عظمت کا ادراک اور اللہ جل شانہ کے بندوں کے مقامات, ان دونوں کا ادراک انسان کو اعتدال پہ لاتا ہے. اگر اس کے بندوں کا ادراک نہ ہو تو ان کی بے ادبی کا امکان ہوتا ہے. ظاہر مطلب ہے کہ اس تعلق کو وہ نہیں جانتا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے, اس وجہ سے وہ ان کو اللہ کے بندے سمجھ کر وہ جو تعلق ہے وہ بھول جاتا ہے. نتیجتاً وہ ان کے شان میں ایسی باتیں کر جاتا ہے جو کہ اللہ پاک کو پسند نہیں, نتیجتاً اپنے شامت کو دعوت دیتا ہے. دوسری طرف اگر کوئی کسی بزرگ کسی اللہ والے کی محبت میں کچھ بڑھ چڑھ کے آگے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو کم محسوس کر لے تو یہ بھی تباہی ہے. کیونکہ ظاہر ہے مطلب وہ مقام تو اللہ نے دیا ہے اور اللہ جب نہ چاہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اس صورت میں آدمی بس اللہ پاک کے سامنے اپنے آپ کو کچھ بھی نہ ہونے کا اقرار کر لے, یہی سب سے بڑی سفارش ہے. جب انسان اپنے آپ کو کچھ بھی نہ سمجھے پھر اللہ پاک کو رحم آ جاتا ہے. آ گنا اول ذہل مشمی جوہد ورنہ آ ہے بت مجالش کے دہد, گناہ جو کسی گناہ گار سے صادر ہوتا ہے پہلے اس خداوند حلیم کے حلم سے صادر ہوتا ہے, ورنہ حق تعالیٰ کی وہ ہیبت جس سے پہاڑوں کا جو زہرہ آب, اس سے گناہ گار کو اس گناہ کے ارتکاب کی مجال کہاں دیتی. یعنی مومن کو گناہ کو گناہ سمجھنے کے باوجود علم حق کے بھروسے پر نفس کے فریب میں آ جانا ہوتا ہے اور گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے, اور کافر جب دیکھتا ہے کہ اس جرم پر فوراً غیب سے کوئی عذاب و مہتاب نہیں ہے اور یہ بھی محض اللہ کے حلم کا مقتضا ہوتا ہے تو وہ کسی گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا. اس طرح حلم لوگ کے ارتکاب معاصی کا سبب بھی ہو جاتا ہے. یعنی اللہ پاک کا جو حلم ہے وہ انسان کو غافل بعض دفعہ کر دیتی ہے نفس کی وجہ سے, کہ نفس اس کو کچھ مکر سے سمجھا دیتا ہے کہ کوئی بات نہیں توبہ بعد میں کر لینا، ایک ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اللہ بڑے غفور رحیم ہے. اس طریقے سے مطلب جو ہے نا وہ لوگ اپنے لیے کچھ اسباب بنا لیتے ہیں اور نقصان اٹھا لیتے ہیں. ہوں بہائے جرم نفس قاتلہ، ہست برہل مشدیت بر عاقلہ. قتل کرنے والے شخص کے جرم کا، قتل کا تاوان اس کے حلم پر ڈالا گیا ہے، تاکہ تاوان قتل اقارب پر ڈالا جاتا ہے. یعنی عاقلہ وہ لوگ ہیں جو قتل قاتل کے حامی ہوتے ہیں. یہاں مرتکب گناہ کا حامی علم حق ہے جس کے بھروسے پر اس کے ارتکاب گناہ کیا، لہٰذا اس حلم پر خون بہا ڈالا جانا مناسب سمجھا گیا، اور خون بہائے کہ وہ مجرم کی شفاعت کرے اور مقربان حق سے شفاعت کرائے. یہ حضرت نے بڑی عجیب نقطہ نکالا. کیا عجیب بات ہے. دو باتیں پہلے کی ہیں. ایک بات یہ کی ہے کہ لوگ اللہ کے حلم کے بھروسے پر جرم کرتے ہیں، اللہ کے حلم کے بھروسے پر لوگ جرم کرتے ہیں، اور اللہ جل شانہ فوراً سزا نہیں دیتے اپنے حلم کی وجہ سے، لیکن بعد میں تو سزا دے سکتے ہیں، بعد میں تو سزا دے سکتے ہیں. ایسی صورت میں جن کے لیے وہ حلم متقاضی ہو جاتا ہے کہ بعد میں بھی ان کو بخشے، تو ایسی صورت میں پھر وہ جو شفاعت ہے، یعنی جو لوگ کریں گے، جو آل اللہ کریں گے، وہ ان کو اللہ پاک اجازت دیتے کہ تم شفاعت کر لو، کیونکہ اسی بھروسے پر چونکہ انہوں نے کیا ہے، مطلب کہ میرے حلم کے بھروسے پر، تو وہ اسی حلم ہی کے ذریعے سے ان کو معاف بھی کروایا جائے. مطلب یہ والی بات ہے. لیکن ہر چیز کے اپنے حدود ہوتے ہیں نا، بعض لوگ حدود سے آگے چلے جاتے ہیں. مثال کے طور پر کافر ہیں، تو کافر اور مشرق ہیں، ان کے بارے میں تو فیصلہ ہے، لہٰذا ان کی شفاعت تو نہیں ہوتی، کیونکہ ان لوگوں نے مانا ہی نہیں، ان لوگوں نے مانا ہی نہیں، لہذا ان کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہے. لیکن جو لوگ مانتے ہیں اور اپنے نفس کی وجہ سے مارے جاتے ہیں، تو ان میں بہت سارے لوگوں کی شفاعت ہو جائے گی. لیکن جو لوگ ہوشیار لوگ ہوتے ہیں، وہ اس ڈر کی وجہ سے کہ پتہ نہیں میرا نام ان میں آتا ہے نہیں آتا، تو وہ اس ڈر کی وجہ سے اس شفاعت والی بات کو اپنے حق میں وہ اپنے وجہ سے نہیں سمجھتا، کیونکہ میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں. اور اس میں جس کی معرفت زیادہ ہے، وہ اس کو یہ حالت زیادہ پیش آتی ہے، کیونکہ ان پہ اللہ پاک کی عظمت زیادہ کھلی ہوتی ہے اور اپنا نہ ہونا زیادہ کھلا ہوتا ہے. جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، یہ حضرات چونکہ بہت بڑے تھے، لہٰذا یہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، حالانکہ ان کی بڑی نیکیاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہیاں دی تھی نیکیوں کی، لیکن وہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے تھے. تو ہم جیسے لوگوں کو پتہ ہے شفاعت کا، تو کیا ان کو شفاعت کا پتہ نہیں تھا؟ ان کو تو ہم سے زیادہ پتہ تھا. تو اب ان کو کیا مقام مل گیا اس کی وجہ سے کہ وہ بن گئے؟ اب ہم لوگ کون سا طریقہ اختیار کر رہے ہیں تو اس کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے، اور وہ لوگ کون سا طریقہ اختیار کر رہے تھے وہ کیا مطلب اس کا نتیجہ ہو سکتا ہے، اس پہ ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم کن کا طریقہ اختیار کریں. تو ظاہر ہے جو اللہ والے تھے، انہوں نے تو اللہ پاک کی ڈر کو ہر وقت سامنے رکھا تھا. وہ جو عمر رضی اللہ عنہ تھے، وہ اپنے بالکل آخری وقت میں اپنے بیٹے سے کہا کہ میرا سر مٹی پہ رکھ دو، اور سر مٹی پہ رکھ کر رونا شروع کیا، اللہ اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا تو میں تمہارا جاؤں گا، اور روتے روتے مطلب جان دے دی. حالانکہ شہید تو ہو ہی رہتے، شہید تو ہی رہتے. تو یہ بات ہے، مطلب یہ کہ جو حضرات جن پہ اللہ پاک کی عظمت کلی ہوتی ہے اور اپنا کچھ نہ ہونا، وہ اگرچہ باقی لوگ تو اس کے بارے میں جانتے اور خیال رکھتے ہیں، لیکن وہ چیزیں وہ جانتے ہوئے بھی وہ اپنے کمائیگی کا احساس اور اللہ پاک کی عظمت کا احساس ان کو ان تمام چیزوں کی طرف نہیں دیکھنے دیتے. اب عمر رضی اللہ عنہ سے باقاعدہ یہاں تک کہا گیا کہ تو اپنے آپ کو منافق کیسے سمجھتا ہے، اپنے اوپر یہ گمان کیسے کر سکتا ہے، حالانکہ آپ سب نے آپ کے بارے میں تو بڑی بڑی باتیں کی ہیں، اور یہ باتیں بھی صحیح بھی تھیں، بڑی بڑی باتیں کی تھیں. تو اس کا جواب کیا دے دیا؟ اس کا جواب یہ دے دیا کہ بالکل صحیح ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ہمارے اعمال تھے ان کے بارے میں تو اطمینان ہے، کیونکہ اس میں غلطی کا پتہ دینے والے موجود تھے. جو ان کے بعد ہم نے اعمال کیا ان کا ہمیں پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے, لہٰذا اس کے بارے میں ڈر رہے ہیں. اب دیکھو نقطہ نکال لیے درمیان سے. جبکہ ہمارے یہاں حالت ہے کہ کوئی اچھا خواب دیکھے نا تو بس پھر بے فکر ہو جاتا ہے کہ بہت عجیب نے خواب دیکھا ہے, ہاں جی, اور اس کے اوپر نازاں ہوتے, حالانکہ ان کو آپ سے ہم براہ راست فرما رہے ہوتے ہیں, براہ راست فرمایا ان کو, لیکن وہ ڈر رہے تھے. تو یہ اصل میں بنیادی بات ہے کہ ہم لوگوں کو کن کا پیچھے جانا چاہیے, فائدہ کس میں ہے, کس چیز میں ہمیں مطلب محفوظ رستہ ملتا ہے. مستو بے خود نفس مازا حلم بود, وہی بات آ گئی, دیو در ہست مستی کلاہ ازما ربود. نفس اسی حلم حق کی وجہ سے مست بے خود تھا, شیطان ہماری مستی میں ہماری ٹوپی اتار لے گا, یعنی اس کے وہ اس نے ہمیں ارتکاب معاصی کرا کر فیل کر دیا. ساکی حلم ارنبود بادریز, دیو با آدم کو جا کر دے ستیز. اگر اس کے حلم کا ساکی شراب نہ ٹپکاتا تو شیطان آدم علیہ السلام کے ساتھ تنازع کب کرتا, اسی حلم سے تو شیطان کی دلیری ہوئی. یعنی شیطان بھی اس حلم کی وجہ سے اس مقام پہ پہنچا کہ اس نے اللہ کی عظمت کا ادراک نہیں کیا اور اپنے لیے کوئی کہ اس کو سمجھا کہ میں بھی حق بات کر سکتا ہوں, حالانکہ اللہ کے سامنے کون اپنی بات کو حق کہہ سکتا ہے, اللہ کے سامنے کون بھی اپنے آپ کی بات کو. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول موجود ہے قرآن میں, وَإِن تُعَزِّمْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ, اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں, اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو غفور رہے. مطلب یہ کہ دیکھیں نا, ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں, یعنی اگر عذاب ان کو دیں گے تو تیرے بندے کچھ بھی نہیں کر سکتے کوئی, لیکن اگر معاف کر دے تو غفور رہے. اچھا, گا علم آدم ملائک راکبود, او استاد علم نقاد نقود. وہ آدم جو علم کے مقام ملائکہ کے استاد علم تھے اور علمی بغات کے پرکھنے والے تھے, علم حق نے ایسی عظیم القدر ہستی یعنی بھی شیطان کو دلیر کر دیا. اشارہ بایت و علم آدم الاسماء, مطلب یہ کہ جو یعنی گویا کہ یوں سمجھ لیے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے بڑا علم عطا فرمایا تھا, خود ہی اللہ پاک فرماتے ہیں علم آدم الاسماء کلنا, لیکن شیطان نے اسی علم کا وہ دیکھ کر چسکا, وہ جو ہے نا مطلب ان کو غلط چیز کی طرف مائل کرنا چاہا. چونکہ در جنت شراب حلم خرد, شد یک بازی شیطان روئے زرد. اور یہی کیفیت حضرت آدم علیہ السلام پر گزری کہ چونکہ جنت میں آپ کے حلم حق شراب نوشی فرمائی تھی, اس لیے شیطان کے ایک ہی داؤ سے دھوکہ کھا کر چو گئے. جب یہ حق آپ کو علم حق پر بھروسہ تھا کہ شجر ممنوع سے کچھ کہوں گا تو حق تعالیٰ ناراض نہیں ہوں گے, اسی بھروسے شیطان کا داؤ چل گیا. مطلب یہ کہ اس کو بھی یہ ایک مقام آتا ہے جس میں یہ چیز حضرت جو سمجھا رہے ہیں چیز سامنے آتی ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ غفلت کی وجہ سے گناہ ہوتا ہے, بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ غفلت نہیں ہوتی, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ گناہ ہے اور ان گناہ کے وقت بھی اس کو گناہ سمجھتا ہے. اس وقت کیا ہوتا ہے, اس وقت یہ ہلنے والی بات ہے, وہ یہاں چل جاتی ہے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ اللہ پاک معاف کرنے والا ہے, یہ والی بات ہے. تو یہاں مطلب حضرت نے مطلب اس طرف اشارہ کیا ہے. آ بلا درہائے تعلیمی ودود, زیر کو دانا و چس تشکر دبود. اچھا, یعنی درخت کا پھل ہے جس کو ہندی میں بلہنو کہتے ہیں, کہتے ہیں کہ اس کے کان سے ذہن تیز ہوتا ہے, اس لحاظ سے تعلیم آگہی کے لیے اس کو استغارہ کیا ہے. یعنی گو خدا تعالیٰ و دودھ کی تعلیم کی بلا نور نے ان کو زیرک دانا ہوشیار کر دیا تھا. بعض افیون حلم میں سخت او بد در آور سوئی رخت او, پھر اس کا انتہائی حلم کی افیون نے انہیں اس قدر مطمئن و بے پرواہ کر دیا کہ چور یعنی شیطان کو اس کے سامنے اس جنت کی طرف چوری کے لے آنے کا موقع دیا. یعنی دیکھیں نا, مطلب دانا بھی تھا, دانا تو اتنا تھا کہ وہ مطلب علم اللہ تعالیٰ نے اتنا عطا فرما دیا، لیکن حلم کے افیون کہہ دیا، مطلب وہ جس کو کہتے ہیں مطلب حلم کی وجہ سے وہ ذرا بے پرواہی کی طرف جو ہے مطلب آمادہ ہو گیا۔ عقل آئے سوئی حلمش مستجیر، ساقیم تو بودے دستم بگیر۔ عقل اس کے حلم کی طرف پناہ مانگتی ہوئی آتی ہے کہ تو میری ساقی تھی، اب میری دستی گیری کر۔ ہاں جی، عقل سے جب کوئی لغزش ہو جاتی ہے جس سے خوف زدہ ہو کر ہوتا ہے تو وہ علم حق میں پناہ آنے کی کوشش کرتی ہے، اور حلم سے کہتی ہے، یہاں پر علم لکھا ہوا ہے، اصل میں حلم ہے، اور حلم سے کہتی ہے کہ تو نے ہی اپنی شراب اطمینان سے مجھے بے خود کر دیا تھا، جس سے میں اس غلطی سے مرتکب ہو گیا، اب تو ہی میری شفاعت کر کے مجھے خوف سے نجات دلا دے، آگے پھر کیسا چلتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت نے بہت باریکی سے وہ چیزیں جو ذرا انسان کے سمجھ میں نہیں آتی، ہاں جی، یعنی آدم علیہ السلام کا واقعہ اور یہ ساری چیزیں مطلب سمجھ میں نہیں آتی، تو انہوں نے مطلب اس انداز میں اس چیز کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو بھی صحیح سمجھ عطا فرما دے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ علم کے ساتھ ہمیں تقوی بھی نصیب فرما دے، کیونکہ علم کے ساتھ تقوی بہت ضروری ہے، کیونکہ علم حجت بن جاتی ہے اگر تقوی نہ ہو، اگر تقوی نہ ہو تو پھر علم حجت بن جاتی ہے۔ لہذا علماء کے لیے ذرا زیادہ مطلب اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ جو علماء ہیں وہ اس کو زیادہ لے اور اپنے آپ کو محفوظ کر لے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ علمی اپنا وقار جو اس کا ہے وہ اس کو غافل بنا دے، یا اور اس میں حلم ہی کا ہوتا ہے، یعنی واقعتاً ظاہر کسی پہ انگلی تو نہیں رکھی جا سکتی، لیکن ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ کبھی انسان سمجھتا ہے کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میرا خیال رکھے گا۔ ہاں جی، کبھی کسی خاندان کا ہونے کا، کبھی کسی اور وجہ سے، یعنی کوئی نہ کوئی چیز اس کو اللہ کے حلم کا جو غلط مطلب ہے وہ سمجھا کے اس کو اصل سے ہٹا دیتا ہے۔ ایسی صورت میں پھر وہ اگرچہ اپنے آپ کو حق پر نہیں سمجھتا، لیکن مغفرت کا حقدار سمجھتا ہے، اور اس میں پھر بہت شیطان اس کو گڑبڑا دیتا ہے۔ تو حضرت نے گویا کہ اس چیز کو ہمارے سامنے لایا ہے کہ ہم لوگ اس شیطان کے دعو سے بھی بچ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری مکمل افات فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله،
لا الہ الا اللہ 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 محمد الرسول اللہ اللهم صل على سيدنا لا إله إلا هو 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 اللهم صل على سيدنا محمد حق 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 حق
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله. الله 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 الله
الله
اللهم صل على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل الباطل وارزقنا اجتنابه اللهم لك صلاتي ونسك محمي محيا ومماتي وإليك مآبي ولك ربي تراسي اللهم إني أسألك من خير ما تجيء به الرياح اللهم اجعلني عظيم شكرك واكثر ذكرك واتبع نصيحتك واحفظ وصيتك اللهم ان قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا بناش من منها شيئا فاذا فعلت ذلك بنا فكن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل اللهم اجعل حبك احب الاشياء أحب الأشياء إلي وجل خشيتك أفضل الأشياء عندي وقت أني حاجات الدنيا بشوق إلى لقائك وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر عيني من عبادك اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن خلقك والرضا بالقدر اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا اللهم إني أسألك التوفيق لمحبك من أعمال وصدق التوكل إليك وحسن ظن بي اللهم افتح مسامع قلبي وارزقني طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك اللهم اجعلني اخشاك كاني اراك ابدا حتى اركاك واسجدني بتقواك ولا تشكيني بمعصيتك اللهم الطف بي تيسير كل يسير فانك تيسير كل يسير كل يسير عليك يسير واسالك اليسر والمعافاه في الدنيا والاخره اللهم اغفرني فانك عفو كريم اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانه فانك تعلم خيانه العين وما تخفي الصدور اللهم ارزقني عينين حتى لا تنال تسكين القلب بظروف الدم من خشيتك قبل ان تكون الدموع دمع والدراس جمره اللهم عافني في قدرتك وادخلني في رحمتك واقضي اجلي في طاعتك واختم لي بخير عملي واجعل ثوابه الجنه اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوه المضطرين الرحمن الدنيا ورحيمها انت ترحمني فارحمني برحمه دونني بان رحمه من سواك اللهم اني اسالك من فجاءات الخير واعوذ بك من فجاءات الشر اللهم انت السلام منك السلام وإليك يعود السلام أسألك يا ذا الجلال والإكرام استجيبنا دعوتنا فأن تغنينا عن رغبتنا وأن تغنينا عمن أغنيت عنا من خلقك اللهم اخر لي واختر لي اللهم ارزقني اللهم ارزقني بقضائك وبارك لي فيما قدر لي حتى لا أهيب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما أجلت اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة اللهم أحيني مسكينا وأمتني في مسكينا وأحشرني في زمرة المساكين اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بأمري وتلم بأشاسي وتصلح بديني وتقضي بديني وسأحتفظ بغائبي وترفع بها شاهدي وتبيض بها وجهي وتزكي بها ملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء اللهم أعطني إيمان لا يرتضى ويقينا ليس بعده كفرا ورحمة نالوا بشيء نالوا بشرف كرامتك في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك فوز في القضاء ونزول الشهداء وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء والنصر الأعداء إنك سميع الدعاء اللهم قصر عن رأيي وزوف عن عملي ولم تبلغ منيتي ومسألتي من خير وأنت أحد من خلقك أو خير أنت مؤتي أحد من عبادك فإني أرغب إليك في أسألك برحمتك رب العالمين اللهم إني أنزل بك حاجتي من قصر رأيي وزوف عملي افتقرت إلى رحمتك فأسألك يا قاضي الأمور وشافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجير من عذاب السيوم من دعوة الصبور ومن فتنة القبور اللهم اجعل حبل الشديد وامر الرشيد اسالك الامن يوم الوعيد والجنه يوم الخلود مع المقربين الشهود لك السجود للموفين بالعهود انك رحيم ودود وانك تفعل ما تريد اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لاوليائك وحربا لاعدائك نحب بحبك من احبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك اللهم هذا الدعاء عليك الاجابه وهذا الجدود عليك التكلان اللهم لا تكلني الى نفسي طرفه عين ولا تنزل مني صالح ما اتيتني اللهم انك لست بلاه استحدثنا ولا بربي ابيد ذكر تبدانا ولا عليك شركاء يكونون معك ولا كان لنا قبلك من الله نلجو إليه ونذرك ولا عنك ولا خلقنا في أهل أهلكنا هذا فنشرك فيك تبارك وتعالى فنسألك لا إله إلا أنت اغفر لي اللهم أنت خلقت نفسي وأنت توفاها لك ممات ومحيا إن أحييتها إن هي تفافذ بي ما تفزي بي بارك السؤالين ونمت فاغفر الله وارحمها اللهم إني بالعلم وزيني بالحلم وأكرمي بالتقوى وجملني بالعافية اللهم لا يدركني زمان ولا يدرك زمان لا يتوب في الأليم ولا يستحيا في من الحليم قلوب العالم ألسنة ألسنة العرب اللهم إني أتخذ عندك عهدا لن تخلفني فإنما أنا بشر فأي مؤمن زيت وشتمت وجلدت ولأنت فجل صلاة وزكاة وقربة تقرب إليك اللهم إني أعوذ بك من البرس ومن الشقاء ومن النفاق وسوء الأخلاق ومن شر ما تعلم أعوذ بالله من حال أهل النار ومن النار ما قرب إليها من قول وعمل ومن شر ما تأخذ بناسيتي أعوذ بك من شر ما في هذا اليوم ومن شر ما بعد ومن شر نفسي ومن شر الشيطان وشريكي وأن أقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم أو أكتسب خطيئة وذنبا لا تغفر من ذلك المقام يوم القيامة وتقبل أزيد أفاتي فيك محمد أشرف علي وعبد الواسع محمد مصطفى محمد علي محمد شفيع وعبد الماجد مولانا محمد اشرف مولانا زكريا ومولانا صوفي محمد اقبال وسيد النشا وسيد السمك وسيد تنظيم الحق رحمه الله عليهم وفي حق وجميل متعلقين وفي حق ابائهم وامهاتهم وجميل المؤمنين والمؤمنات وصلى الله تعالى سيد الكائنات واكرم المخلوقات صلاه تسبق الايات ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم اللهم انا نسالك من خير ما سالك من عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منك ربنا الله أكبر الله أكبر